بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین وقال تعالی فی مقام آخر خذوا ربكم تضرعا وخفيا صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. گرامی قدر سامعین، ابھی ہم نماز عصر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نماز مناجات کا نام ہے، اللہ سے سرگوشی کا نام ہے. نماز تلاوت اللہ سے ہم کلامی کا نام ہے، اور نماز اللہ سے مناجات کا نام ہے. مناجات کسے کہا جاتا ہے؟ مناجات کہتے ہیں اللہ سے لو لگانے کی کوشش، اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش، اور اللہ سے سرگوشی کی کوشش. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی برگاہ میں، تو اللہ اور بندہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن جب اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو. ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. جواب دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فوری اور ایک ٹھہر کے. فوری جواب یہ ہوتا ہے کہ بندے نے اللہ سے اپنی کسی حاجت کا ذکر کیا تو اللہ کی طرف سے اسی وقت اس کی حاجت پوری ہو گئی، یہ تو فوری جواب ہے. اس نے کوئی اپنے لیے صحت مانگی، اپنے لیے رزق مانگا، اپنے لیے مغفرت مانگی، تو دعا کرتے ہی اللہ تعالی کبھی اپنے بندے کی دعا کو فوری قبول فرماتے ہیں اور کبھی اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتے تو ہیں لیکن نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے. کبھی نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا. دنیا کا نتیجہ دنیا تک، اور آخرت کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ دائمی اور ہمیشہ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو دنیا میں تو فوراً اس کا نتیجہ نہیں دکھلاتے لیکن آخرت میں اس کا نتیجہ ضرور ظاہر ہوگا. یہ نہیں کہ ہماری دعائیں یوں ہی ہم نے مانگی ہیں اور وہ یوں ہی بیکار گئیں. نہیں، دنیا کا یہ دستور ہے کہ ہم اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو وہ کبھی تو ہمیں جس سے امید ہوتی ہے کوئی چیز مل جاتی ہے، اور کبھی وہ جب انکار کر دیتا ہے تو پھر کوئی چیز نہیں ملتی. دنیا والا اگر کوئی چیز دے گا بھی تو احسان جتلائے گا، لیکن وہ کائنات کا رب جب دے گا تو احسان کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. کہ یہ نہیں کہ انسان سوال کر لے اور جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کوئی مانگنے والا آتا ہے نا تو وہ جسے نہیں نہ کچھ دینا ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اللہ بھلا کرے بھائی، یعنی اللہ ہی تجھے کچھ دے ہم نہیں کچھ دیتے، اللہ بھلا کرے کہ اللہ ہی تجھے کچھ دے ہم نہیں دیتے. لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ ضرور دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے آنا اندہ عبد ذن بھی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. گمان سے مراد پروگرام، گمان سے مراد پروگرام، یقین کہ انسان یہ یقین سمجھ کر ہاتھ اٹھائے کہ میرے ہاتھوں کو اللہ تعالی رد نہیں فرمائیں گے. ضرور دیں گے، جو جتنا یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اسے اتنا ہی اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنے کا کوئی طریقہ تو ہو نا بھائی، طریقہ تو آئے نا. ایسے ہی نہیں کہ آدمی مسجد میں بیٹھا ہو اور دھیان بازار میں ہو. یہ جو مانگنے والا آتا ہے نا بھائی، فقیر لوگ آتے ہیں نا، یہ ایسا نہیں کرتے کہ منہ ادھر کیا ہوا ہو اور ہاتھ ادھر کیے ہوئے ہیں. منہ ایسا کیا ہوا اور ہاتھ ادھر کیا ہو، کوئی ملتا ہے ایسے فقیر کو؟ کوئی نہیں ملتا. ایسے ہی بندہ جب یقین سے مانگتا ہے نا، جیسے صحابہ کو یقین حاصل تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین حاصل تھا، یا جیسے اللہ والوں کو یقین ہوتا ہے تو اس یقین کے تحت جب بندہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کبھی جیسے میں نے عرض کیا کہ کبھی فوری طور پر مل جاتا ہے, کبھی تاخیر میں ملتا ہے. جیسے کئی دفعہ فوری دینا مناسب نہیں ہوتا, بندہ اس لائق نہیں ہوتا کہ یہ چیز اسے فوری دے دی جائے. جیسے بچہ باپ کا وارث ہوتا ہے, باپ کی ساری ملک بچے کی ہوتی ہے, لیکن چھوٹا نابالغ بچہ جب مانگے گا تو باپ 5 روپے دے گا یا 10 روپے دے گا. 10 بھی دے گا تو باپ کو فکر ہوگا کہ یہ بھائی کہیں گرائے گا. وہی بیٹا جب کسی لائق بن جاتا ہے نا تو پھر باپ اپنے سارے کاروبار کی چابی دے دیتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, سارے کاروبار. باپ پھر بے فکر ہو کے گھر میں بیٹھتا ہے, بھائی بیٹا کدھر ہے؟ کہتے جی کاروبار فیکٹری پر ہے. آپ نے گے, کہتا نہیں اب مجھے ضرورت کو نہیں جانے کی. باپ اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اس بیٹے پر. ایسی ہی اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو اگر فوری نہیں دیتے تو اس کی حکمت ہوتی ہے, اور پھر جب دیتے ہیں کبھی روکنا حکمت ہوتی ہے, کبھی دینا حکمت ہوتی ہے. دینا بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک بندے سے زیادہ پیار ہے اور دوسرے سے اتنا نہیں. ان ربک بالناس لرؤوف الرحیم, کہ بھائی تیرا رب اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ابھی میں جب آیا ہوں نا یہاں تو میں بھی کچھ وہاں حکمت بنا کے آیا ہوں نا, کچھ پلاننگ کر کے آیا ہوں. بچے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں سب کے لیے, لیکن جو بچہ کسی لائق ہوتا ہے ذمہ داری اسی کو دی جاتی ہے. کچھ ذمہ داری میں نے بیٹے کو دی, کچھ ذمہ داری میں نے ڈرائیور کو دی. کہ بھائی تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کچھ دیتے ہیں تو یہ اس بندے کا کوئی خاص ایسا نہیں کہ وہ بندہ اللہ کا بڑا مقرب ہے, بلکہ صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں. جیسے کوئی خلیفہ اور شیخ کسی کو خلافت دیتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ خلیفہ صاحب کو اب آسمانوں پر اڑ رہے ہیں. نہیں, ایک صلاحیت ہوتی ہے, اس صلاحیت سے وہ پھر فائدہ اٹھاتا ہے. اور ہمارے ہاں جو نالائق بیٹا ہوتا ہے نا, جو غیر ذمہ دار ہوتا ہے, تو ماں باپ اس کی شادی کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کی شادی کر دو تاکہ اس میں ذمہ داری آئے, تاکہ یہ کام کاج کی فکر کرے. ایسے ہی جس بندے کو اللہ تعالیٰ زیادہ نعمت دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا بڑا قریبی ہے, بلکہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ وہ اس نعمت کو, اس مال کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں تقسیم کروانا چاہتے ہیں. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ, کہ بھائی یہ جو مال ہوتا ہے یہ مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اللہ پھر دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس آزمائش پر کیسا اتر رہا ہے, کیسے آزمائش کے تحت وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس لیے کہ مال اور جان یہ دونوں اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور دونوں چیزیں امانت ہیں. کسی کے پاس اگر مال ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ بھائی میں بڑا اللہ کا مقرب ہوں یا میرے اندر کوئی خاص خوبی ہے. اللہ نے مال اسی لیے دیا ہے کہ تاکہ وہ مال اپنی اپنی جگہ پر صرف ہو. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ہر شخص کو روک لیں گے، کھڑے ہو جا بھائی، وقفوہم، بھائی انہیں روک لو، انہم مسئولون، ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں. ہر ایک کو اخشر الذین ظالموا وازواجهم ما كانوا يعبدون من دون اللہ فادوهم الى صراط الجحیم وقفوهم انهم مسئولون. انہیں بھائی روک لو، ہم نے ان سے سوال کرنے ہیں. وقفوهم، ہر ایک کو روک لیا جائے گا. آج تو ہمارے قدم ہماری ہم مرضی سے اٹھا رہے ہیں نا، کبھی کدھر کبھی کدھر. اس دن اللہ تعالی روک لیں گے، وقفوهم، انہیں روک لو بھائی، انہم مسئولون، ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں. کیا سوال ہونے ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے وقفوہم، بھائی ان کو روک لو، ان سے کچھ سوال ہونے ہیں. سوالوں کا کس نے بتلایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لا تزال قدما ابن آدم، کہ ابن آدم قدم نہیں اٹھا سکے گا. تھوڑا تھوڑا دباتے رہو، صرف بات ہی نہ سنو، تھوڑا تھوڑا دباؤ. یہ بالکل ہی تھکی ہوئی ہے. لا تزال قدما ابن آدم، اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں، اللہ نے تو یہ فرمایا وقفوہم، اس کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمائی کہ لا تزال قدما ابن آدم، کہ ابن آدم اپنے قدم نہیں اٹھا سکے گا، یہ قدم روک لیے جائیں گے. حتی یسأل عن اربع، جب تک کہ ہر شخص چار سوالوں کے جواب نہیں دے گا. سب سے پہلے اسے یہ کہا جائے گا کہ تو نے بھائی عمر کیسے گزاری، تم نے زندگی کیسے گزاری، بتاؤ. اللہ کو پتا ہے، لیکن اللہ تعالی بندے کے منہ سے کلوائیں گے کہ انسان اپنی باتیں ساری بتائے گا کہ میں جی وہاں رہا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے مال کیسے کمایا. ہر شخص کا رزق سانس مقرر ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس نے اتنے سانس لینے ہیں، اس نے اتنی زندگی گزارنی ہے، اس کی اتنی عمر ہوگی، اس کا اتنا رزق ہوگا. اب جو آدمی اللہ کے اس فیصلے پر راضی نہ ہو اور رزق کمانے میں ناجائز ذریعہ اختیار کرے تو گویا کہ وہ جرم کر رہا ہے. ناجائز ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جھوٹ بول کے خواہ مخواہ قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دودھ ہے تو پانی ڈال رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں ملاوٹ کے. ہر آدمی اپنے لائن کا ماہر بھی ہوتا ہے اور چور بھی ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی لائن کا ماہر ہوتا ہے اور چور بھی ہوتا ہے. سارے چور بھی نہیں ہوتے, لیکن جو اللہ کے اس فیصلے پر رضا مند نہیں رہتے وہ چوری کرتے ہیں اپنی لائن میں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کا رزق مقرر ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے, لیکن بسا اوقات لوگ جلد بازی میں اپنے رزق کو حرام کر لیتے ہیں. بھائی تو نے زندگی کیسے گزاری یہ پوچھا جائے گا. تو نے مال کیسے کمایا, تو نے مال کہاں خرچ کیا. اب جو ہماری جیبوں میں مال ہے نا, یہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم اس کے مالک کلی طور پر مالک نہیں ہیں, ضرورت کے تحت خرچ کرنے کے تو ہم حقدار ہیں, لیکن اپنی کامل مرضی سے ہم اس کو خرچ کرنے کے مجاز نہیں. تو نے مال کیسے کمایا, تو نے مال کہاں خرچ کیا, اور چوتھا سوال کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. آج ہم میں سے ہر ایک یہ سوچے نا, غور کرے نا کہ ہم اپنے علم پر کتنا عمل کر رہے ہیں, کتنا عمل کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. اور یہ جو انسان کو اللہ نے دل دیا ہے نا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا مفتی ہے, یہ سب سے بڑا مفتی ہے جو ہر خیر اور شر سے بندے کو اول اول آگاہ کرتا ہے, خیر سے بھی آگاہ کرتا ہے شر سے بھی آگاہ کرتا ہے. پھر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جو خیر کی آگاہی پر, خیر کی لائن پر چل پڑتے ہیں, اور بدنصیب ہوتے ہیں وہ جو شر کی آگاہی پر شر سے باز نہیں آتے اور پھر شر کو اختیار کرتے ہیں. تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا, تو نے زندگی کیسے گزاری, تو نے مال کیسے کمایا, تو نے مال کہاں خرچ کیا. یہ سارے چند ایک سوال ہیں جن سوالوں کا ہم نے جواب تیار کرنا ہے. تیاری گھر میں ہوتی ہے, امتحان گاہ میں نہیں ہوتی. جو بچے امتحان دیتے ہیں نا تو پہلے تیاری کرتے ہیں نا, پھر امتحان کے لیے جب بیٹھتے ہیں آدمی اس وقت کہے میں کتاب ساتھ لے جاؤں, نہیں, پہلے تیاری. اس دنیا میں ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے. جیسے دنیا کمانے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے, ایسے ہی دین کمانے کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. بڑے بڑے کاروباری حضرات جو کاروبار کر رہے ہیں نا, وہ کیا ایسے ہی سوئے ہوئے ان کے کاروبار چل پڑے ہیں؟ نہیں. جو یہاں ہمارے یہاں سے انگلینڈ میں آتے ہیں لوگ یہاں دھندے کے لیے کاروبار کے لیے, تو آ کے سو جاتے ہیں بھائی, 18-18, 20-20 گھنٹے کام کرتے ہیں, کئی کئی سال تک گھر نہیں جاتے. کس لیے؟ کہ تاکہ بھائی ہماری دنیا بن جائے, ہمارے حالات درست ہو جائیں. یہاں ایک ہمارے چکوال کا ہی ہے, یہاں پچھلے سال ہم اسے ملنے گئے تھے, وہ کہہ رہا تھا جی کہ بھئی میرا دل کرتا ہے ملنے کو آن کہ بھئی میں آؤں ملنے کو، لیکن باہر نکلوں گا تو شاید پولیس پکڑ لے، کیونکہ غیر قانونی طور پر ٹھہرا ہوا ہے. تو میں نے کہا نہیں بھائی تو ادھر ہی رہے، میں آؤں گا. پچھلے سال ہم پتنی کے شہر میں تھے اور ہم اسے گئے ملنے کے لیے. تو وہ کہتا ہے جی کہ میں جمعے کے لیے جاتا ہوں لیکن بہت چھپ چھپا کے جاتا ہوں جمعہ پڑھنے. کئی کئی دن وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل کے میں آسمان نہیں نظر آتا، نیچے ہی ایک ہوٹل میں کام کرتا ہے. کہتا ہے ادھر ہی میں بناتا رہتا ہوں جو کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے کاکوں کی، اور اوپر ہی میری رہائش ہے، بس یہی ہے میری دنیا. نیچے ریسٹورینٹ ہے، اندر وہ کوئی بناتا ہے چیزیں گاہکوں کو دیتا ہے، اور اوپر ہی ساتھ ہی سیڑھی ہیں، اوپر چڑھ جاتا ہے نیچے اتر آتا ہے. کہتا ہے بس میری یہی دنیا ہے. تو محنت کر رہا ہے نا بھائی دنیا کے لیے. ایسی جو اللہ کو پانے کے لیے محنت کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو یوں ہی پابند بنا لیتے ہیں. بہت کچھ محنت کی جائے تب جا کے تھوڑی دنیا ملتی ہے، اور تھوڑی محنت کی جائے تو بہت زیادہ اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالی کی ذات سے تعلق بھی بن جاتا ہے. بہت کچھ محنت کے بعد دنیا جب ملتی ہے تو پھر نہیں خبر ہوتی کہ یہ ہمارے پاس کتنے دن رہے گی، یہ ہمارے پاس کتنے دن رہے گی. کاروبار جب عروج پر پہنچتا ہے نا، کاروبار کرنے والا دنیا سے رخصت. ایسے سینکڑوں واقعات دیکھے ہیں کہ کاروبار جب عروج پر پہنچا ہے نا، باپ کہ جب بیٹے خوب کاروبار چلا لیتے ہیں نا تو باپ گیا دنیا سے رخصت. چاہیے تو یہ تھا نا ہماری جو محدود عقل ہے کہ باپ بیٹھا رہتا ہے اپنے بیٹوں کو دیکھتا، اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلتا، کچھ دن آرام کرتا، کچھ مزہ کرتا، لیکن نہیں، مزے کی یہ جگہ نہیں. بس کاروبار چمک گیا تو بس گیا، جب آرام کی ضرورت آئی ہے تو دنیا سے آگے. اتنی یعنی یہ دنیا ناپائیدار ہے، اتنی بے ثباتی ہے اس دنیا کے اندر کہ یہ بالکل ہاتھوں سے ہر وقت ایسے خطرہ ہے کہ جیسے چھوٹ رہی ہے. جس کے بعد جیب میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ مارتا رہتا ہے کہ بھائی کہیں گر تو نہیں گئے، اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہے. اسی طرح جس کے پاس ایمان ہوتا ہے نا وہ بھی ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ بھائی اللہ کرے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو، ہر وقت وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتا ہے کہ ناپاک نہ ہو جائیں، اپنے رزق کی فکر کرتا ہے کہ یہ بھائی رزق کہیں اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے، وہ ہر کام اپنا درست رکھتا ہے. دکاندار جو ہوتا ہے نا، عام دنیا کا دکاندار، وہ کپڑے کی دکان ہو یا جو بھی ہو، صفائی رکھتا ہے کہ نہیں؟ کیوں رکھتا ہے؟ اپنی اتنی نہیں رکھتا جتنی سامان کی صفائی رکھتا ہے کہ بھائی یہ سامان کہیں اپنا معیار نہ کھو دے، کپڑے سے جھاڑتا ہے، جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، چمکاتا رہتا ہے. اسی طرح ہم نے بھی اپنے اعمال کو بھائی ہر وقت چمکانے کی فکر کرنی ہے، ہر وقت فکر کرنی ہے. نماز ہے تو اس کا دھیان، اسی طرح زبان ہے تو اس کا دھیان کہ اس سے جھوٹ نہ نکلے، آنکھوں کا دھیان کہ یہ بد نظری نہ کریں، قدموں کا دھیان کہ یہ غلط نہ جائیں. جیسے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ جی آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہودی کہنے لگا 24 گھنٹے تو اللہ کی عبادت ناممکن ہے، کیسے کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب اپنے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم دکان پر بیٹھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تو وہ پھر ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. اس لیے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تجارت میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے نا کہ ہر آدمی اپنی لائن میں یا کمال حاصل کرتا ہے یا وہ اپنی لائن میں چوری کرتا ہے. بھائی حضور کے طریقے کے مطابق جب ہم اپنے شب و روز کو ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں نہیں سکھلائی ہمیں، اللہ کی عبادت ہی صرف مقصود ہوتی تو ہم سے بہتر اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے موجود ہیں. لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لا یاسون اللہ ما امرهم، کہ اللہ کے فرشتے کسی چیز پر کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں. ہم تو بھائی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، حکموں کو بھی پورا نہیں کرتے. تو اگر عبادت ہی اللہ کی حمد و ثنا ہی اگر مطلوب ہوتی تو پھر فرشتوں کے بعد انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. درد دل، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. ہمیں اللہ نے درد دل کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی اغراض کے لیے پیدا نہیں کیا، درد دل کے لیے پیدا کیا کہ بھائی ہمارے اندر دوسرے مسلمان کی ہمدردی آئے. اور میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے ہمدردی آئے. کہتے ہیں نا میرٹ، میرٹ کسے کہتے ہیں؟ مجھے تو اس کا اب نہیں یعنی پوری تفصیل، لیکن میرٹ میرٹ یہ کہتے ہیں کہ انصاف یا حقدار کا حق، میرٹ. ہماری وہاں کچھ دکانیں ہیں جہاں پر میری پہلے رہائش تھی نا مارکیٹ کے اوپر، وہاں نیچے دکانیں ہیں اور وہ ہمارے سب بھائیوں کا بہنوں کا اس میں حصہ ہے، دکانیں 10-12 ہیں. جب بھی کوئی دکان خالی ہوتی ہے نا تو جو پہلے لینے آتا ہے میں اسے دیتا ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا کالا ہے یا کانک ہے. ابھی 2 سال پہلے ایک دکان خالی ہوئی ہے تو اللہ کی شان کہ جو مجھ سے لینے کے لیے آیا ہے تو وہ عیسائی تھا ایک، تو میں نے عیسائی کو دی وہ دکان، کیونکہ دنیا کے معاملات ہیں نا بھائی، عیسائیوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، مسلمانوں نے بھی اسی دھرتی پر رہنا ہے، تو ہمیں آپس میں بھائی پیار سے رہنا ہے نا، چھوٹا اٹھا کر تو نہیں نہ رہنا، دنیا میں انسانوں کی طرح ہم نے رہنا ہے، جانوروں کی طرح نہیں. جانوروں میں جب پہلا جب کوئی نیا جانور آتا ہے نا تو سارے اس کو بھگانا شروع کر دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا نا کہ پہلے دن اس کی کوئی مہمانی ہوتی اس کو سارے سینگوں پر اٹھا لیتے ہیں، بعد میں دوستی کرتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا بھائی، یہ جو کائنات ہے، یہ زمین، یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، اور انسان انس سے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے انس کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں. اگر مجھے اپنا مذہب پسند ہے تو مجھے اتنا اخلاق کے اونچے درجے پر ہونا چاہیے کہ دوسرے مذہب والے خود میرے پاس آئیں. اب یہاں اس ملک میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی یہاں قانون کی حکمرانی ہے، انسان کی عزت ہے. بھائی اگر ایک غیر مسلم ملک میں اگر یہ خصوصیات ہیں تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں بھی انہی خصوصیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے. درد دل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اتنی دوسروں کے لیے محبت پیدا ہو جائے کہ ہر چیز ہمارے ساتھ ہمارے کردار کی وجہ سے مطمئن ہو جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سارے طبقات کتنا پیار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عورتوں کا خیال رکھتے تھے، غیر مسلموں کا کتنا خیال رکھتے تھے، بوڑھوں کا بزرگوں کا کتنا احترام سکھلاتے تھے، بچوں کے بارے میں کتنی شفقت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی فکر کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دسترخوان لگ جائے تو سب سے پہلے بچوں کو دو، بچوں کو دو، اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جب کوئی چیز کھانے کے لیے رکھی جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلدی مل جائے، ان کے اندر صبر کم ہوتا ہے، اور پھر سب سے پہلے انہیں دینے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں. اور کئی بچے فکر مند ہو جاتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں یہ اتنے اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں کوئی چیز ملتی بھی ہے یا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پہلے مطمئن فرمایا، عورتوں کا پہلے خیال رکھا، بوڑھوں کا پہلے خیال رکھا. ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادری اس کے لیے بچھا دی. کسی نے کہا جی یہ تو فلاں کافر کی بیٹی ہے، آپ نے اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو. پھر کتنا اس یعنی رویے کی وجہ سے کتنا فائدہ ہوا پوری انسانیت کو کہ چاہے وہ مسلمان ہوتا تھا کوئی شخص یا غیر مسلم ہوتا تھا، عیسائی ہوتا تھا یا یہودی ہوتا تھا، وہ اتنا مطمئن ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی سونے کا بھی بکس اٹھا کے جا رہا ہوتا تھا تو میلی آنکھ سے کوئی اسے نہیں دیکھتا تھا. اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدل والا، ایک امن والا اور ایک پرامن معاشرہ قائم فرمایا. تو بھائی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں یعنی اچھا مسلمان بھی بننا ہے اور اچھا انسان بھی بننا ہے. اچھا مسلمان اور اچھا انسان اللہ کو بڑا پیارا, اللہ کو بڑا محبوب, اور یہ ساری خصوصیات اس وقت آتی ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری. ابھی ذرا ہم نے ایک جگہ جانا ہے اور انشاءاللہ العزیز پھر مغرب کی نماز وہاں سوٹ ہل والی مسجد میں پڑھیں گے. وہاں مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا جو اللہ کو توفیق نصیب فرمائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک النعیم القدیم الذی لا یحول ولا یزول. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم یا قاضی الحاجات ویا کافی المهمات ویا دافی البلیات ویا حل المشکلات ویا شافی الامراض وساہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من حزن الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم انا نسالک من خیر ما سالک من عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب العالمين. الله أكبر.